الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبحان الله. بنگلہ دیش میں سلہٹ ایک جگہ ہے, تو وہاں پر بنگلہ دیش میں میرے شیخ کے بہت اثار ہوئے ہیں, یعنی سب سے زیادہ جو غیر ملکی کے اثار ہیں وہ بنگلہ دیش کے ہیں. تقریباً 20-22 سال ہر برس سفر, اور بعض برس میں دو دو سفر بھی ہوئے ہیں ایسا وہاں پہ, اور 50 سے زیادہ حضرت کے وہاں خلفاء ہیں, اور بہت بڑے بڑے علماء وہاں کے حضرت سے تعلق. مولانا ہدایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ ایشیا کے سب سے بڑے محدث کہلاتے تھے, وہ بھی ہمارے شیخ سے تعلق تھا. تو ایک مرتبہ سلہٹ میں جلسہ تھا, تو وہاں پر حضرت نے یہ بات پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, کہ جب کہ عورتوں نے سفارش کی زلیخا کی طرف سے, پہلے تو زلیخا کو تانے دیے کہ شرم نہیں آتی, اپنے ہی غلام پر عاشق ہو گئی, اب وہ چہمی گویا ہونے لگے, ان لنراہ فی ضلال مبین, ایسی شرم نہیں آتی کہ اپنے ہی غلام پر عاشق ہو گئی, نوکر پر عاشق, غلام, کیونکہ غلام کے حیثیت سے آئے تھے. تو پھر زلیخا نے اس کا عملی مظاہرہ یہ کیا کہ ان کو بلایا, جواب کچھ نہیں دیا, ان کو بلا کر اور ان کے ہاتھ میں چاقو اور پھل دے دیا. پھر یوسف علیہ السلام جو ہے وہاں سے جب نگاہ جھکا کر گزرے, بس ان کو اتنی مبہوت ان کے حسن کو دیکھ کر کہ بجائے پھل کے انگلیاں کاٹ ڈالی, کپتان آئی دیا ہن, حیران ہو گئی. تو اس وقت میں میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو, اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ فرمایا, اللہ تعالیٰ خالق حسن ہے, لہذا حسن کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں, خالق ہے نا وہ, زیادہ جانتے ہیں کہ حسن میں کیا تاثیر ہے. حسن میں تاثیر ہے کہ بڑے بڑوں کو پاگل کر دیتا ہے, لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ ہم کو حسن سے کچھ نہیں ہوتا, تو قرآن شریف تو حسن کی تاثیر کو دکھا رہا ہے اور بیان کر رہا ہے کہ حسن ایسا ہے کہ انگلیاں کاٹ ڈالی, اور حسن بھی مرد کا ہے. تو یہ تو مرد کے حسن کا یہ حال ہے کہ مرد کے حسن کا یہ حال کہ انگلیاں کاٹ ڈالی, تو عورت کا حسن کوئی اثر نہ ہوگا. اس لیے فرمایا کہ خالق حسن نے یہ جو واقعہ بیان فرمایا, تو اس میں یہ ہے کہ حسن کو معمولی مت سمجھنا, اس سے بچ کر رہنا, یہ نہ کہنا کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا. کوئی عرش پہ کتنا ہی چڑھ جائے, کتنا ہی عرش پر چلا جائے, لیکن جو ہے وہ حسن کی تاثیر. اب حضرت یوسف علیہ السلام نبی, وہ زمانہ تو اس زمانے جیسا بھی نہ تھا, لیکن اس وقت میں بھی یہ اثر. فرمایا حسن کی تاثیر اللہ تعالیٰ کو بیان کرنا مقصود تھی کہ حسن کو معمولی مت سمجھنا. اس کے بعد عورتوں نے جب دیکھا یہ معاملہ, تو عورتوں نے سفارش کی کہ بھائی یہ تو واقعی اس قابل ہے کہ ان کو تو یہ کہا جائے, قالت ہی تلک, ان کو تو کہا جائے کہ آجا سینے نہ لگ جا کھا کر کے, یہ تو واقعی اس قابل ہے. کہ ان کا حسن جب دیکھا تو یہ کہنے لگ پڑا اس کو. تو ایک عالم آئے تھے یہاں پر ایک دفعہ, تو اب وہ رخصت ہونے لگے, تو میں نے سفر پر چونکہ جا رہے تھے ہمارے دوست, تو میں نے ان سے کہا آجا ہائی تلک, تو بہت خوش ہوئے ہنسنے لگے. میں نے کہا تو نے کیا, تم ہی ہم کو انکار نہ کرو. تو اس کے بعد عورتوں نے سفارش کی کہ آپ زلیخا کی بات مان لیجئے اور اس کے جو چاہتی ہے اس کی بات کو پورا کر دیجئے. تو یوسف علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, کہ اے رب آپ کے راستے کا قید خانہ یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے, یعنی مجھے آپ کے راستے کا قید خانہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں قید خانے میں چلے جاؤں لیکن آپ کو ناراض نہ کروں. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بہت پیارا ہے, اللہ تعالیٰ بہت پیارا ہے, اس کا راستہ یہ بہت پیارا ہے, اس کے راستے کا بتانے والا وہ بھی بہت پیارا ہے, اور اس کے راستے کا چلنے والا وہ بھی بہت پیارا ہے. فرمایا کہ جس کے راستے کے قید خانے حبیب اور محبوب نہیں، جس کے راستے کے قید خانے حبیب اور محبوب نہیں احب ہوتے ہیں، ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے؟ کیا عجیب دیکھو کہ جن کی راستے کے قید خانے احب ہوتے ہیں، قید خانوں کا یہ حال ہے، ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے؟ لہذا حضرت پر سلحٹ میں ایک اعتراض کا ایک عالم نے، اب سنیے، ایک عالم نے کہا کہ جناب دعوت تو زلیخا نے گناہ کی دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یدعونا کا صیغہ کیوں نازل فرمایا؟ ما یدعونا یہ تو جمع کا صیغہ ہے، تو جمع کا صیغہ کیوں نازل فرمایا؟ ایک اعتراض، اور دوسرا اعتراض کیا؟ وہ سمجھے تھے کہ اصل میں کہ جو پیری مریدی کرتے ہیں نا وہ علم نہیں جانتے، وہ سمجھتے پیری مریدی کرنے والے بس علم سے بالکل ہی پھسٹی فارغ ہوتے ہیں. انہیں اعتراض بھرے مجمع میں کیا تھا، ایک اعتراض، اور دوسرا اعتراض کیا کیا کہ اچھا پہلا اعتراض تو یہ کیا کہ جناب آپ حضرت نے فرمایا کہ یہ قاعدہ یہ ہے کہ تعاون علی البر و تقوی، جو نیکی میں اور تقوی میں تعاون کرے تو وہ بھی اسی میں لکھا جائے گا، اور جو برائی میں تعاون علی الاثم والعدوان، اور جو برائی کے اندر تعاون کرے تو وہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے بھی برائی کی. لہذا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے لیے شراب لے کر جائے تو شراب پینے والے کو جو گناہ ملے گا لے جانے والے کو بھی گناہ ملے گا. لہذا حدیث شریف مشہور ہے کہ بنانے والے بیچنے والا سب جو ہے وہ گناہ گار ہے، سب کے سب گناہ گار ہیں. لہذا ٹی وی بیچنا بھی اسی میں شامل ہے کہ دیکھ کوئی رہا ہے، دیکھ کوئی رہا ہے، لیکن بیچنے والے کو بھی گناہ ملے گا، لے جانے والا بھی اس میں گناہ گار ہے حرام. تو یہ تعاون کرنے والا بھی ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے وہ گناہ کیا. لہذا اگر کوئی زنا کرتا ہے اور کوئی زنا کی سپلائی کرتا ہے تو سپلائی کرنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسے اس نے زنا کیا، وہ اس کے جرم میں برابر کا شریک ہے. لہذا چونکہ انہوں نے سفارش کی تھی، عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے سفارش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے سب کو جمع کا صیغہ نازل فرمایا اور سب کو اس میں شامل کر لیا. ایک اعتراض کا جواب دے دیا نا. تب انہوں نے دوسرا اعتراض کیا، دوسرا اعتراض کیا کہ بلانے والی تو عورتیں تھیں، بلانے والی تو عورتیں تھیں، تو یہ تو جو صیغہ ہے یہ تو مذکر کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے، اور بلانے والی عورتیں مؤنث ہونی چاہیے، یہ تو جمع مذکر ہے اور بلانے والی تو عورتیں تھیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے. پھر حضرت نے گردان پڑی کہ یدعو یدعانی یدعونا، تدعو تدعانی یدعونا. حضرت نے اسی بھرے مجمع میں گردان پڑھ کے سنا دی، فرمایا کہ دیکھو کہ یہ جو صیغہ جس کو جمع مذکر کا بول رہے ہو یہ جمع مؤنث کا بھی صیغہ ہے، جمع مؤنث غائب کا، جمع مؤنث غائب کا، جمع مؤنث حاضر کا بھی یدعونا ہے اور جمع مؤنث غائب کا بھی یدعونا ہے. کیوں ہے صاحب؟ یدعو یدعانی یدعونا اور تدعو تدعانی یدعونا. بس جو وہ سمجھے تھے کہ صوفی اور پیر یہ علم نہیں جانتے، ایسا اعتراض کیا. لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب شیخ کے پاس جاؤ تو علم کی نیت مت کرو، کمیت کی نیت مت کرو، بلکہ کیفیت کی نیت کرو کہ شیخ کا جو تعلق مع اللہ ہے، شیخ کا جو درد دل ہے، اللہ تعالیٰ پر جان دینا ہے، وہ کیفیت ہمارے اندر منتقل ہو جائے. علم مقصود نہیں بلکہ علیم مقصود ہونا چاہیے، کمیت مطلوب نہیں. لہذا اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرائط لکھی ہیں کہ مسلح کی، جو پیر کی جو شرائط لکھی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں عالم نہیں لکھا حضرت نے. اب شرطیں کیا ہیں؟ نمبر ایک شرط یہ کہ مومن ہو، پہلی شرط ہی لکھی کہ مومن ہو، کیونکہ کتنے ایسے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہندو اور کیونکہ جوگیوں کو دیکھیں گے. لہذا ہمارے حضرت تھانے جو چشتیہ کا سلسلہ، اس میں ایک شیخ ہے جلال الدین تھانے فری رحمۃ اللہ علیہ. اب حضرت کا کے زمانے میں کیا ہوا کہ ایک ہندو تھا، ایک میلہ لگتا تھا وہاں پہ تھانے سر کے اندر، تو وہاں پر میلے میں ایک ہندو ایک شوبدا دکھاتا تھا، اور وہ شوبدا یہ تھا کہ زمین کے اندر گھستا تھا اور دوسری طرف سے زمین میں باہر نکل آتا تھا، اندر ہی اندر زمین کے اندر جا کر اور دوسری طرف سے باہر نکل آتا تھا یہ شوبدا. تو اس کے اس شوبدے کو دیکھ کر، اس کرتب کو دیکھ کر کتنے لوگ
اپنے دین سے مرتد ہو رہے تھے، مسلمان بھی اس سے مرعوب ہو رہے تھے. تو حضرت کو جب پتا چلا تو حضرت نے فرمایا کہ چلو یار ہم بھی وہ شعبدہ دیکھیں گے، وہ کرتب ہم بھی دیکھیں گے. دیکھو یہ ان کو بولو آپ تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ، عدنان بھائی کے بھائی آپ ایسے بیٹھو، ہاں اور سیدھا آپ کے، ہاں ایسے بس یہ ٹھیک ہے. تو حضرت تھانے سری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم بھی وہ شعبدہ دیکھیں گے اور کرتب دیکھیں گے. تب جو ہے اب وہاں حضرت تشریف لے گئے. اس کے بعد اس نے کیا کیا، ہندو نے سب مجمع اکٹھا کیا جوگی نے، اور اس کے بعد زمین کے اندر گھسا. عجیب تھی اس کی ایک ایسا شعبدہ کہ سخت زمین اندر گھس گیا، اور زمین کے اندر جیسے ہی گیا کہ حضرت نے وہاں پر پاؤں رکھ دیا، آگے بڑھے پر پاؤں رکھ دیا. اس کے بعد اس نے لاکھ کوشش کی نکلنے کی لیکن نکل نہ سکا، یہ حضرت کی کرامت تھی. اور وہ وہیں پر اندر ہی گھٹ کر مر گیا. وہ کم خس کم خس کم جہاں پاک، خس کم جہاں پاک، یعنی مردود مر گیا اور دنیا اس کی جو گمراہی سے پاک ہو گئی، یہ حضرت کی کرامت تھی. لہذا اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ شیخ جو ہے، شیخ کے پاس جب جاؤ تو علم کی نیت نہیں بلکہ کمیت نہیں کیفیت نیت ہو. تو پہلی شرط ہی کیا ہے کہ مومن ہو، پہلی شرط ہے کہ مومن ہو، اور نمبر ایک، اور نمبر دو یہ کہ صحیح العقیدہ بھی ہو، صحیح العقیدہ بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ بدعت میں مبتلا ہو، بدعت کے اندر مبتلا نہیں. دو بات، اور نمبر تین بات یہ کہ دین کا ضروری علم رکھتا ہو، دین کا ضروری علم رکھتا ہو بس. اور ضروری علم کیا ہے؟ ضروری علم یہ ہے کہ نماز کے مسائل اور جو روزہ ہے روزے کے مسائل، اگر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ کے مسائل، اس طرح یا جو کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کاروبار کے مسائل، یہ جو علم ہے یہ ضروری کہلاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے، جو اس کے علاوہ ہے وہ مستحب درجہ ہے اور بعض صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے. لیکن یہ اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور وہ عقائد کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، وہ جو عقائد جو ضروری ہیں وہ عقائد بس معلوم ہونے چاہیے، یہ علم فرض عین کہلاتا ہے، یہ علم فرض عین کہلاتا ہے. اور اتنا علم سیکھنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو اپنے معاملات سے متعلق ہیں. باقی اگر کوئی کبھی کبھار کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ جا کر علماء سے مسئلہ پوچھ لے، بس اتنا کافی. پہلے اسی لیے بزرگوں نے فرمایا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ دین کا ضروری علم رکھتا ہوں، یہ تین بات. نمبر چار یہ کہ اس زمانے کے علماء، انصاف پسند علماء، حضرت کا یہ جملہ ہے کہ انصاف پسند علماء اس کو اچھا سمجھتے ہوں، انصاف پسند علماء، یہ حضرت نے بشرط شے لگا دیا کہ انصاف پسند ہو، کیونکہ بعضوں میں غلو بھی ہوتا ہے نا. تو حضرت نے یہ دیکھو اس میں اعتدال یعنی مراد ہے کہ جس جو معتدل اور انصاف پسند ہو، نمبر چار ہو گئی. اور نمبر پانچ یہ کہ کسی شیخ کا صحبت یافتہ ہو، ایسا نہیں ہو کہ خود رو پودا ہو، خود ہی بڑھ گیا ہو. لہٰذا کراچی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہ بیعت کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی بابا نہیں ہے، ان کا وہ کسی سے بیعت نہیں ہے لیکن خود بیعت کرتے ہیں، اور مشہور کیا ہے، مفسر مشہور ہے. لہذا ایسے لوگوں سے تعلق ایسے سب خطرناک ہے. ارے جدہ سے کچھ لوگ آئے تھے حضرت کے پاس، انہوں نے آ کر انہیں کہا کہ حضرت وہ فلا آدمی ہے، وہ تفسیر کو قرآن شریف کی تفسیر کرتا ہے کیا، اور وہ بیعت بھی کرتا ہے، کیا ہم اس سے بیعت ہو جائیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو قاعدہ بیعت کا یہ ہے کہ جو کسی سے بیعت ہوا اس سے بیعت ہو، جو کسی سے خود بیعت نہیں ہوا خود ہی دوسروں کو بیعت کرنے لگا تو پھر یہ کیا بات ہوئی. کب حضرت نے فرمایا کہ لا تاخذہ بابا من لا بابا لہ، اس کو اپنا بابا مت بناؤ جس کا اگلا اپنا کوئی بابا نہ ہو، یعنی جس کا کوئی شیخ نہ ہو، جس کا اپنا کوئی شیخ نہ ہو. کہ جناب سے پوچھے کہ جناب آپ کے ابا کا کیا نام ہے، پھر وہی بات انگریزوں تک پہنچ جائے گی اور پھر مجھے علوم آنے شروع ہو جائیں گے جو میں کل سنا چکا ہوں. تو لہذا جو ہے جس کا اپنا کوئی ابا نہ ہو اس کو ابا مت بناؤ، اس کی نسل ٹھیک نہیں ہے. لہذا اس کی کہ وہ کسی کا صحبت یافتہ ہو، اور نمبر چھ یہ کہ شیخ نے اس کو اجازت بھی دی ہو، اجازت یافتہ بھی ہو، لیکن وہ اجازت نہیں. جیسے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شیخ صاحب تھے، تو وہ حضرت جو ہے وہ ٹرین پر تشریف لے جاتے تو مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک شخص نے پوچھا کہ جب حضرت روانہ ہونے لگے تو اب رخصت ہو رہے تھے تو اس نے کہا حضرت اجازت ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں بھائی اجازت ہے. اب انہوں نے مشہور کر دیا کہ ہم کو بھی اجازت دے دی, ہم بھی مجازت. تو یہ اجازت نہیں بھائی, اجازت بیعت جس کو کہتے ہیں یہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ اجازت دیتے ہیں کہ بھائی اب تم ٹھیک ہے, اب تم بیعت کر سکتے ہو. تو یہ وہ نہیں پوچھا کہ حضرت اجازت؟ ہاں جی اجازت. ایک دفعہ میں حضرت کی خدمت میں تھا تو پھر میں رخصت ہونا چاہتا تھا, تو میں نے حضرت سے عرض کیا, میں اپنے شیخ کی بات سنا رہا ہوں, تو میں نے حضرت سے عرض کیا حضرت اجازت؟ ہم نے فرمایا اجازت تو ہم نے تم کو دے دی بھائی, اب کون سی اجازت چاہیے؟ ہنس کر فرمایا کہ اجازت تو ہم نے آپ کو دے دی, اب آپ کو کون سی اجازت چاہیے؟ تو اجازت یافتہ بھی ہو شیخ, شیخ شرطے ہو گئے نا, آپ اس کے بعد اس کی صحبت میں بیٹھے, اس کی صحبت میں بیٹھے اور اس کی صحبت سے. اچھا ہاں ایک شرط اور بھی ہے اس بیچ میں, وہ شرط یہ ہے کہ اس کے پاس کے بیٹھنے والوں کو بھی دیکھے, شاگردوں کو بھی دیکھے کہ شاگردوں میں سے 70% یعنی دو اکثریت کی حالت اچھی ہو, یعنی شریعت و سنت کے مطابق ہو. ایک شرط اور بھی ہے اور وہ یہ کہ شریعت و سنت کا پابند ہو. کرامت مت دیکھیں کہ کرامت وہ ہوا میں اڑتا ہو یا پانی پہ تیرتا ہو, یہ کرامت مطلوب نہیں ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ گر ہوا میں اڑتا ہو رات دن, گر ہوا میں اڑتا ہو رات دن, ترک سنت جو کرے شیطان گن. گر ہوا میں اڑتا ہو رات دن, ترک سنت جو کرے شیطان گن. متبع سنت ہونا چاہیے شیخ, ایسا نہ ہو کہ پیر صاحب کی داڑھی نہیں ہے. یہ داڑھی تو ہے, عورتوں سے پردہ نہیں کرتے, لانڈوں سے جو وہ جوان لانڈوں سے ٹانگے دباتے ہیں, اور ٹی وی ہے, کیبل ہے, ڈش اینٹینا سب رکھا ہوا ہے, اور جو ہے پیر صاحب بنے ہوئے. متبع سنت ہونا چاہیے. دادا ملا لکھاری رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ کی عبارت واقعہ جو حضرت نے لکھا وہ میرے مرشد نے سنایا کہ جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص 10 سال رہا, 10 سال. پھر اس نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت 10 سال میں آپ کے ساتھ رہا لیکن میں نے آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی. جنید بغدادی رحمتہ اللہ نے پوچھا کہ اچھا بھائی بتاؤ 10 سال میں تم نے میرا کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا؟ 10 سال میں تم نے میرا کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا؟ اس نے کہا نہیں حضرت, کوئی میں نے آپ کا عمل سنت کے خلاف نہیں دیکھا. بس میرے شیخ نے سنایا کہ حضرت ایک آہ کہتی اور آہ کہہ کر فرمایا کہ آہ, جس جنید نے 10 برس اپنے مالک کو ناراض نہیں کیا, ظالم اس سے بڑھ کر تو اور کیا کرامت چاہتا ہے کہ 10 سال میں ایک لمحہ بھی اپنے مالک کو اور پالنے والے کو ناراض نہیں کیا, اس سے بڑھ کر کیا کرامت چاہتا ہے؟ دادا ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ الاستقامت فوق الف کرامہ, کہ استقامت 1000 کرامت سے افضل ہے. یعنی بندہ اللہ کی راہ میں مستقیم رہے, اللہ کی فرما برداری کے دائرے میں رہنا, یہ کرامت اس سے افضل ہے. اور یہ کیا کرامت ہے کہ شیخ کی صحبت سے آشنائے درد ہو جاتے ہیں. یہ کیا کرامت ہے کہ مغیر خلاف سنت چلنے والے متبع سنت ہو جاتے ہیں؟ ارے یہ کیا کم کرامت ہے. لہٰذا میرے شیخ نے سنایا کہ حضرت معاشاب الغی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی تبرک ہے؟ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی تبرک ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں بھائی, ہمارے پاس کوئی تبرک نہیں ہے, لیکن عبد الغریب خود سر سے لے کر پاؤں تک حکیم الامت کا تبرک ہے. ہم نے جو شیخ کی صحبت میں جو وقت گزارا, ہم خود تبرک ہیں. اگر میرے شیخ نے فرمایا لائق مرید وہ ہے, لائق شاگرد وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر استاد یاد آ جائے. لہٰذا صحابہ کو دیکھ کر گزرتے تو ہذا صاحب رسول اللہ کا نعرہ لگتا تھا کہ یہ صحابی رسول جا رہے ہیں, ایسا دیکھتے چلتے گزرتے ایک شان ہوتی تھی. تو فرمایا کہ لائق شاگرد اور لائق مرید وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر استاد یاد آ جائے. لہذا اس کے پاس کے بیٹھنے والوں کی اکثر کی حالت اچھی ہو. 2-4 گندے انڈے اگر نکل آئے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. پارلیمنٹ میں جو اکثریت 2/3 چاہیے ہوتی ہے قانون پاس کرنے کے لیے, بس 2/3 اکثریت ہو کافی ہے. اگر 2-4 گندے انڈے ہو تو کوئی ایسی بات نہیں, جیسے ایک حقیقت. اور اگر جن میں اکثریت جو ہے خلاف سنت ہو اکثریت, تو اس کا مطلب یہ شیخ خطرناک ہے کہ اس کا مطلب اس کی نسبت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, کبھی یوں نسبت نہیں ہے, اس کا تعلق معاملہ درست نہیں ہے. کیونکہ اگر اس کا تعلق معاملہ درست ہوتا تو اس کے شاگردوں میں یہ بات پیدا ہوتی. دادا اگر 2-4 گندے انڈے نکلا ہے تو نو پرابلم. اب جیسے ایک حکیم صاحب تھے, واقعہ بہت مشہور ہے کہ حکیم صاحب اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے, قبرستان آیا تو رومال سے چہرہ چھپا لیا. شاگردوں نے پوچھا حضور یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ جس قبرستان کے جو اکثر لوگ ہیں وہ میرے ہی بسائے ہوئے ہیں. تو یعنی ان کی جسمانی حیات وہ ہماری طفیل اور صدقے میں ہے. تو میرے دوست اسی طرح سے شیخ کے طفیل سے ایمانی حیات ملتی ہے, شیخ کی صحبتوں سے ایمانی حیات ملتی ہے. لہٰذا اکثریت کی حالت اچھی ہو, دو چار گندے انڈے ہو تو نو پرابلم. اچھا اس کے بعد یہ شرط ہوگی نا, اس کے بعد شرط یہ ہے, اب یہ شرطیں پوری کر لی, دیکھ لے پہلے, اب اس کے بعد یہ خود بیٹھے, پہلے تو دوسروں کو دیکھا, یعنی عین الیقین والا ہے کیفیت حاصل کی. پہلے علم الیقین تھا, ایمان وغیرہ اور علماء وغیرہ سے سنا, پھر عین الیقین اس کے شاگردوں کو دیکھا اور اس کو دیکھا, اب اس کے بعد حق الیقین والی کیفیت ہو, وہ یہ کیفیت ہو کہ خود اس کے پاس بیٹھے, تب کیا ہوگا کہ اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور دنیا کی محبت میں کمی ہوگی, اللہ کی محبت میں ترقی ہوگی, دنیا کی محبت کے اندر کمی ہوتی چلی جائے گی. جب یہ بات پیدا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مناسبت موجود ہے. اچھا ایسی بات بھی ہو تب بھی دیکھ لے مناسبت, یہ ایک اہم شرط ہے. بلکہ حضرت خامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شرط اعظم ہے یہ, شیخ کے ساتھ تعلق میں شرط اعظم یہ ہے کہ مناسبت دیکھ لے. مناسبت تناسب, یہ یعنی شیخ مرید کے, شیخ جو ہے مرید سے مناسبت ہو اور مرید کو شیخ سے مناسبت ہو, باب مفالت ہے, جانبین کا ضروری ہے. لہٰذا ایک صاحب تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونا چاہتے تھے, حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ, مجھ کو آپ سے مناسبت نہیں ہے. حضرت نے فرمایا پہلے مناسبت تو دیکھ لو. اس نے کہا کہ حضرت مجھ کو آپ سے مناسبت ہے. فرمایا میرا بھی تو مناسبت دیکھنا ضروری ہے, دونوں طرف سے ہونا چاہیے, تم کو تو ہے مجھ کو نہیں ہے, تب ہم کیسے کام چلے گا. لہٰذا مناسبت ہو. اور مناسبت کیسے پیدا ہوتی ہے, قاعدہ یہ ہے کہ مناسبت پہلے ایک دم سے نہیں پتا چلتی, کچھ دن اس کے پاس آنا جانا رکھے, اس کے پاس بیٹھے, اس کی جلوت میں بھی بیٹھے, اس کی خلوت میں بھی بیٹھے, اس کی جلوت اور خلوت دونوں دیکھے, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مناسبت پتہ چل جائے گی. اور اس کے اور پھر اس کے بعد جب یہ شرطیں پوری ہو جائے تو میرے شیخ نے فرمایا بس پھر اس کے بعد یہی کرے کہ چشم بند یعنی آنکھیں بھی بند کر لے, کان بھی بند کر لے, زبان بھی بند کر لے. اب کان صرف شیخ کے لیے کھلے, آنکھیں بند اور زبان بند, اب کانوں سے سنے. دادا میرے شیخ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دو کان اسی لیے عطا فرمائے, دو کان دو ہیں زبان ایک ہے, کان دو ہیں زبان ایک ہے. کیا مطلب کہ سنو دادا اور بولو کم, سنو دادا اور بولو کم, اور بولو بھی اتنا, وہ بھی ضرورت کا ہو. کیوں؟ کیونکہ زبان پر بھی دو پابندیاں لگا دی, ایک پہلے ہونٹ ہے پھر اس کے بعد دانت ہے, یعنی پہلے دانت پھر ہونٹ, دو پابندی ہے. یعنی بولو بھی, بولو تھوڑا اور اس بولنے میں بھی اتنا بولو جو کہ ضروری بولو. ایسا نہیں کہ بس شیخ کے پاس بیٹھے اب شیخ کو بھی اپنا درد دل سنانا شروع کر دیا کہ حضرت کہ شیخ نے کہا ہمارا سنو, اس نے کہا میرا بھی تو حال سنیے, ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں ہم کہاں تک پرواز کرتے ہیں ہماری ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا اپنے حال کو دباؤ. شیخ کی عظمت کا حق یہ ہے کہ اپنے حال کو, اپنی کیفیت کو دباؤ, اور شیخ جو بات کہہ دے لاکھ اپنی کیفیت کو ہو لیکن اس کیفیت کو مٹائے, اس کے نام فنائیت ہے. ہو فنا ذات میں کہ تو نہ رہے, ہو فنا ذات میں کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. آرزو ہے وصال تو پردہ ہے, آرزو ہے کہ آرزو نہ رہے. ایسا مٹا دے اپنے کو, کیفیت بھی مٹا دے, اپنی جو حیثیت ہے وہ حیثیت مٹا کر پھر اس کے ساتھ بیٹھے, پھر دیکھنا کیا ہوگا کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر حضرت خانی کو پڑھا. اور اس میں اچھا پھر یہ شرط جب ہو جائے نا, پھر ایک کام اور یہ کرنا ہے کہ شیخ کی محبت اللہ سے مانگے, شیخ کی محبت اللہ تعالیٰ سے مانگے. کیونکہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا, حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا رب السلو احب الیہ, کہ اللہ آپ کے راستے کا قید خانہ آب ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی جب محبت احب ہونی چاہیے تو آپ کے راستے کا قید خانہ آب نہ ہوگا. کیوں؟ اور کیا دلیل ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شدید نہیں بلکہ اشد محبت کرتے ہیں. آج یہ مقصود لوگ نہیں ہے, شدید نہیں بلکہ اشد محبت کرتے ہیں. تو اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو جملہ اسمیہ سے نازل فرمایا, خبر دے دی, جملہ خبریہ سے ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ جملہ خبریہ کے ساتھ نازل فرمایا, انشائیہ نہیں ہے, خبریہ ہے. کیا مطلب؟ حکم نہیں ہے کہ ایسی محبت کرو بلکہ خبر دے دی. کیا مطلب؟ کہ جب ان کو ہمارے حسن کا, ہمارے جلووں کا, ہماری معرفت کا, ہماری عظمتوں کا استحضار ہوگا تو یہ ہم سے خود محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. خبر ہے یہ. لیکن چونکہ اس مقام کو حاصل کرنا بندوں کے لیے مشکل تھا, لہٰذا میرے شیخ نے فرمایا اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو محبت نہ عطا فرمائے, محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی, محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی طرف جذب نہ فرمائے, اپنی محبت نہ فرمائے, اس وقت تک وہ محبت کر نہیں سکتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلانے کے لیے دعا سکھا دی, کہو اللہم انی اسالک حبت, کہ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. جس نے محبت دینی ہے, جو خالق محبت ہے, جو اور جس نے محبت عطا فرمانی ہے, جو محبوب ہے, محبوب ہی سے محبت مانگ لو, کیونکہ جب اللہ محبت عطا فرمائیں گے تبھی وہ محبت کا وہ مقام والذین آمنوا اشد حبا للہ مل جائے گا. ٹھیک ہوگی نا؟ اور آگے کیا مانگا, وحب من یحبک, اور اللہ آپ کی محبت کو ایسے سمجھنا مشکل تھا, لہذا آپ یوں کیجئے کہ حب من یحبک, ان لوگوں کی محبت دے دیجئے جو آپ سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ کیوں, وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے, اللہ کو دیکھا نہیں ہے, بغیر دیکھے محبت کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے نا. لہٰذا تم ایک کام کرو, معرف کے پاس بیٹھو, جب معرفت حاصل ہو جائے گی تو قاعدہ یہ ہے کہ محبت معرفت سے بڑھتی ہے, محبت جو ہے معرفت سے بڑھتی ہے. لہٰذا جتنی زیادہ تم کو معرفت ہوتی چلی پیدا ہوتی چلی جائے گی, اللہ تعالیٰ کی عارف کی صحبت میں بیٹھو گے, معرفت حاصل ہوگی, جب معرفت حاصل ہو جائے گی تو اتنی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس لیے فرمایا کہ حب میں یحب کا, کہ تم ہمارے عاشقوں کے ساتھ بیٹھو. ایک صاحب نے حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت جب اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو بغیر دیکھے کیسے محبت کریں؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی کیا بغیر دیکھے محبت نہیں ہو سکتی؟ حضرت کیسے ہو سکتی, عقل کا تقاضا ہے, جس کو دیکھا نہیں کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ فرمایا اچھا یہ بات ہے. فرمایا کہ اچھا اگر آپ جا رہے ہوں, آپ کے پاس روپیہ اور پیسہ بھی ہے, اور ایک ڈاکو آ جائے اور پستول رکھے کہا مال دے دو, اور کہے کہ میں تمہاری جان لوں گا, آپ جان دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں حضرت, جان لڑا دوں گا, جان دوں گا نہیں. فرمایا کیوں؟ حضرت محبت ہے جان سے, جان کو دیکھا ہے اللہ اکبر. حضرت نے پوچھا کیا جان کو دیکھا ہے اپنی, جس جان سے تم محبت کر رہے ہو اس کو دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا تو نہیں ہے. فرمایا بغیر دیکھے جان سے محبت ہوتی ہے, تو بغیر دیکھے جانے جان سے محبت کی نہیں ہو سکتی. جان کی جان ہے وہ, تو بھائی وہ اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے محبت کوئی نہیں ہو سکتی. لہٰذا اسی لیے ہے میرے ایک مثال اور دیکھو, میں تو ایک مثال اور دیا کرتا ہوں, بہت آسان ہے وہ. کہا کہ دیکھو بھائی, یہ کہتے ہیں بغیر دیکھے کیسے محبت ہو. اب اگر میں کسی لیلا کا تذکرہ شروع کر دوں, ایک لیلا ہے, اس کے بال جو ہے کالی گھٹا جیسے ہیں اور گھٹنے تک اس کے بال ہیں, اور اس کی جو پیشانی ہے سبھی اور روشن اور چمکدار ہے, اور اس کی بھویں وہ تلوار کی نوک جیسی ہیں, اور اس کی گھنی پھلکیں ہیں, اور آنکھوں سے شربت روح افزا ٹپکتا ہے, نیم باز آنکھیں ہیں, اس کے گال کندھار کے انار جیسے ہیں, ستوا ناک ہے, اور شربتی ہونٹ ہے, اور موتی کی لڑی جیسے دانت ہے. ہاں صاحب کیسے مسکراہٹ آ رہی ہے, آ رہی ہے نا, گدگدی لگ رہی ہے نا. تو کیا بات ہے کہ ابھی دیکھا نہیں ہے, آج اتنا پورا نقشہ کھینچے, ایک دن دو دن تین دن نقشہ کھینچے تو کیا حال ہوگا؟ تیسرے دن تو اس کے کہے گا یار میں تو اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا. کہے گا بھائی جناب بھائی صاحب, تو نے دیکھا تو ہے نہیں, دیکھا تو میں نے نقشہ میں نے کھینچا, دیکھا میں نے, تجھے کیسے محبت ہو گئی؟ اس نے کہا بس کیا کہوں, اب تو ہم رات بھر یہی پڑھتے ہیں کہ ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے, مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا. اب تو ہمیں پیار ہو گیا بغیر دیکھے محبت ہو گئی. تو واہ, ایک لیلا سے بغیر دیکھے محبت ہوتی ہے, بتانے والے نے نقشہ کھینچا محبت ہو گئی. تو مولا سے محبت, اگر اللہ والے اللہ کی محبت کا نقشہ کھینچے تو اللہ کی محبت پیدا ہونا یہ کون سا تعجب کی بات ہے. لہٰذا یہ بات دلیل سے زیادہ صحبت میں سمجھ میں آتی ہے, دلیل سے زیادہ صحبت میں سمجھ میں آتی ہے. لہٰذا حضرت نے فرمایا کہ پارس پتھر سے ایک لوہے نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ بھائی آپ سے جو ٹچ ہو جاتا ہے لوہا پارس سے وہ سونا بن جاتا ہے. تو لوہے نے کہا کہ بھائی سنا تو ہم نے بھی ایسا ہی ہے, سنا تو ہم نے بھی ایسا ہی ہے. تو جیسے شیخ سعدی شیرازی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے نا کہ گلے خوشبو در حمام روزے, ایک دن ہمیں گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم, ایک دن ہم اللہ والوں کیا گئے وہاں پر ہمیں ایک انسان ملا, مٹی ہے نا وہ بھی, میں نے کچھ اس میں ترمیم کر دی, ترجمہ نہیں شرح ضرورت ہوتی ہے, اصل مزہ تو شرح کا ہے, ترجمہ تو آسان ہے کہ اللہ والوں کی خانقاہ گئے, اللہ والوں کیا ہم نے غلاموں کو دیکھا تو ان میں بھی ہمیں اللہ کی محبت کی خوشبو محسوس ہوئی, تو بگفتم کہ تو مشکی یا عبیری کہ دوبتے بوئے دل آویز ہے تو مستم, کہ ہم نے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ تیری خوشبو تو ہمارے دل کو مست کر رہی ہے, تو دلبر معلوم ہو رہا ہے, دلبر یعنی دل کو کھینچ رہی ہے, تیری خوشبو تو ہمیں کھینچ رہی ہے, تو کیا چیز ہے بھائی؟ بگفتہ من گلے ناچیز بودم, اس نے کہا کہ میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں لیکن ایک چیز ہے, ولیکن مدت باگل نشستم, لیکن ایک زمانہ ہم پھول کے ساتھ بیٹھے ہیں, جو اللہ کی محبت اللہ والوں کے ساتھ ہم نے گزارا ہے, جمال ہم نشی در من اثر کر, ہمارے وہ محبوب جس کے ساتھ ہم بیٹھے اس محبوب کے جمال اس محبوب کی خوشبو نے ہمارے اندر بھی اثر کر دیا, مگر نہ من ہما خاکم کے حسم, مگر نہ ہم تو مٹی ہیں اور ہماری حیثیت کیا ہے, لہذا اس پارس سے پوچھا کہ دلیل, اس نے کہا دلیل نہ پوچھ, دلیل نہ پوچھ بیٹھ کر دیکھ لے, دلیل نہ پوچھ مل کر دیکھ لے, اگر اگر تو سونا نہ بنے تب کہنا, لہذا اسی لیے پوچھنے کے ساتھ دلیل کیا ہے, ارے یہ کیا دلیل کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کونوا مع الصادقین کہ تم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو, اور یہ کیا دلیل کافی ہے, ایک عالم نے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کیا کہ حضرت یہ آپ جو ہے وہ تزکیے کے لیے اصلاح کے لیے اور محبت کے لیے اللہ والوں کی شرط کیوں لگاتے ہیں بار بار, حضرت نے فرمایا اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے ہم یہ شرط لگاتے ہیں لیکن اچھا آپ ایک کام کریں جو ہے صحابی بن جائیے, نے کہا حضرت صحابی کے لیے تو نبی کی صحبت کی ضرورت ہے, فرمایا کہ اچھا چلو تابعی بن جائیے, فرمایا تابعی کے لیے تو صحابی کی صحبت کی ضرورت ہے, فرمایا اچھا تابعی تابعی بن جائیے, کہ حضرت اس کے لیے تابعی کی صحبت کی ضرورت ہے, پھر کہنے لگے کہ حضرت بات سمجھ میں آ گئی, بات سمجھ میں آ گئی کہ کتنا کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا, نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا, اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کہ یہ مانگنا بھی سنت ہے, وحبا میں یحبو کا کہ اللہ میرے استاد میرے شیخ جو اللہ والے کہ ہم اس سے یہ نیک گمان رکھتے ہیں کہ اس کو اللہ کی محبت حاصل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے محبت فرماتے ہیں, یہ اللہ تو اس کی محبت مجھ کو عطا فرماتے ہیں, اور وہ عمل الذي يبلغ محبت, اور ان اعمال کی بھی محبت عطا فرما دیجئے کہ جس پر عمل کر کے اے اللہ میں آپ کی محبت کو پا جاؤں, آپ کی محبت کو حاصل کر لوں, میرے مرشد نے فرمایا کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی محبت مانگی اور بیچ میں اللہ والوں کی محبت اور آخر میں اعمال کی محبت, بیچ میں اللہ والوں کی محبت کیوں مانگی, فرمایا کہ اصل میں راز یہی ہے کہ جس کو اللہ والوں کی محبت مل جائے تو یہ کڑی ہے, یہ کڑی ہے تو کہ جس کو اللہ والوں کی محبت مل جائے گی اس کو اللہ کی محبت بھی مل جائے گی اور نیک اعمال کی محبت بھی مل جائے گی, لہٰذا دیکھا یہ گیا کہ ایسے ایسے لوگ, جہاں خود میں عرض کرتا ہوں میرے شیخ کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ کتنے ایسے ایسے لوگ جو مولوی کی تقریر سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے, تقریر سننا بلکہ کہتے تھے مولویوں کو کہ کیا تم اتنی لمبی لمبی تقریریں, بےچارے 15-20 منٹ جو تقریر کریں تو ان کو بھی کہتے تھے کیا تم اتنی لمبی لمبی تقریریں ہانتے ہو, اور میرے یہاں جمعے میں سوا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے سے کم تقریر نہیں ہوتی, سب سے آگے بیٹھا ہوا ہوتا, یہ سب بزرگوں کی صحبت کا فیض ہوتا ہے بھائی, لہٰذا کیا بات ہے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہی فرمایا تھا کہ جب اللہ کی محبت اور نسبت عطا ہوئی تب انہوں نے کیا کہا کہ مٹایا نقشے بتا مٹایا دکھایا جمال حق, نقشے بتا مٹایا دکھایا جمال حق, آنکھوں کو آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا, آہن کو کیا سوز دل سے نرم آپ نے, آہن کو کیا سوز دل سے نرم آپ نے, ناشنا درد کو بسمل بنا دیا, ناشنا درد کو بسمل بنا دیا, ہمارا یہ صحبتوں کا اثر ہوتا ہے, اس لیے اللہ والوں کی محبت مانگی کہ جس کو اللہ والوں کی محبت ملتی ہے تو دیکھا یہ گیا اللہ کی محبت بھی مل جاتی ہے اور نیک اعمال کی محبت بھی مل جاتی ہے, کیونکہ شیخ کے شیخ کی خوشی کو دیکھتا ہے, اسی لیے حدیث اسی لیے ہے کہ کیا کہ اللہ کی محبت اللہ والوں کی شیخ کی محبت مانگے, دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں میرے شیخ کی محبت ڈال دے اور میرے شیخ کے دل میں میری محبت ڈال دے تاکہ شیخ کی نگاہ اور نظر شفقت کی پڑے, رحمت اور محبت کی نگاہ پڑے, اسی لیے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ شیخ کو ہدیہ بھی دو, شیخ کو ہدیہ بھی دو. دیکھو عزت کے داؤ پہ لگا کر ہم یہ بھی مسئلہ سکھا رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے سکھایا کہ کہیں گے ہدیہ تو لا کوئی اعتراض کرتا ہے کرتا رہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں نے طریقہ سکھایا وہ یہ. دادا بزرگوں نے فرمایا کہ ہدیہ بھی دو شیخ کو, اور حدیث شریف ہے کہ تحادو تحابو, ہدیہ دو, ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. یہ تو حدیث شریف فرمایا کہ ہم حدیث شریف کو کیوں چھوڑ دے, جس کی محبت مطلوب ہے, اور شیخ کی محبت جو ہے وہ جو ہے وہ دنیا کے لیے تھوڑی اس سے مقصد ہے بلکہ آخرت ہی مطلوب ہے. اس لیے مفتی محمد حسن احمد رشدی جن کا واقعہ میں نے دو چار روز پہلے سنایا تھا, ان کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کل اگر قیامت کے دن, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائے کہ دیکھو یہ جنت ہے اور جنت سے دور تمہارے شیخ تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس ہو رہی ہے, تو بتاؤ تم جنت جانا پسند کرو گے یا اپنے شیخ کی مجلس میں جانا پسند کرو گے. تو مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے, انہوں نے عرض کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت میں جنت میں نہیں بلکہ آپ کی مجلس میں جانا پسند کروں گا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا فرمایا, حضرت تھانوی مجدد تھے, بہت بڑے عالم, ہزار کتابوں سے زیادہ کے مصنف, حضرت نے فرمایا شاباش مفتی صاحب آپ کو ایسا ہی کہنا چاہیے, آپ کو ایسا ہی کہنا چاہیے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ معترضین سمجھیں گے کہ جنت اور اشرف علی کا مقابلہ ہے. ارے بھائی اشرف علی کا جو دامن پکڑا ہے اللہ ہی کے لیے تو پکڑا ہے, تو مقصود اللہ ہے, لہذا مقابلہ جنت اور اللہ کا مقابلہ ہے, اشرف علی کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ خالق اور مخلوق کا مقابلہ ہے. تو مخلوق خالق کے مقابلے میں مخلوق کی کیا حیثیت ہے؟ اسی لیے میرے شیخ نے سنایا کہ ایک شخص تھا وہ دیہاتی تھا, پڑھا لکھا نہیں تھا, پڑھا لکھا نہیں تھا, اس نے ایک عجیب شعر کہا, بزرگوں کا صحبت یافتا تھا, اس نے ایک عجیب شعر کہا, اور وہ کیا شعر ہے کہ نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانہ, نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانہ, نہ ٹھہرا ایک دم جنت میں. وحشت اس کو کہتے ہیں کہ وہ جنت میں آیا تھا کہ ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا, ہمیں اللہ تعالیٰ وہاں نہیں ملے, عمرے سب تو مل رہی ہیں لیکن ہم جس مولا کے لیے آئے تھے وہ مولا ہمیں نظر نہیں آ رہا. لہٰذا اس نے کہا یہاں سے جاؤ, ہمیں تو مولا کی تلاش ہے, یعنی وہ عاشق جنت سے بڑھ کر عاشق مولا ہے. جنت کی لالچ یہ بھی مطلوب ہے, مقصود ہے, مانگنا چاہیے, لالچ کرنی چاہیے, لیکن اللہ والوں کی شان بیان کر دی کہ وہ ان کے جنت سے زیادہ خالق جنت ان کی نظر میں رہتا ہے, جنت سے زیادہ خالق جنت ان کی نظر میں ہوتا ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ والے کی محبت مانگو, محبت مانگو. اور ہدیے کا مسئلہ کہ ہدیے میں یہ نہیں ہے کہ نوٹوں کی گڈی لائیں تبھی پیر صاحب, جیسے جعلی پیر کی خانقاہ میں لکھا رہتا ہے کہ بغل میں تو اگر مرغی نہ لایا, بغل میں تو اگر مرغی نہ لایا برابر ہے کہ تو آیا نہ آیا. کہ جب ہدیہ ملا, ہدیہ ملا تو جناب ہاں دین سکھائیں گے, اور ہدیہ نہیں ملا چلو ادھر جا کے بیٹھ, بدتمیز کی کا تو کہاں سے آیا بےودان کہ اس کو سائڈ میں چلو پھر, اور آئے ہاں حضور تشریف لگی آئیے آئیے, آپ خود شیخ صاحب اتر گئے جناب آپ یہاں بیٹھیے. ہدیہ جس نے لایا تو فوراً اس کو وہاں بٹھا دیا, ایسا نہیں. ہاں ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ چونکہ سنت ہے, سنت ہے لہٰذا اس پہ عمل تو کرتے ہیں لیکن اصلاح کے ہم معاملے میں چھوڑتے نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ ہدیہ دیا تو اس کا, بلکہ ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا جو ہدیہ دیتا ہے اس کی زیادہ اصلاح کرتے ہیں. ہم نے حضرت کو دیکھا کہ جو دیتا اس کی زیادہ کرتے, کیوں؟ کیونکہ اب وہ تقاضا بھی ہو گیا نا کہ اب اس کے یہ ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اسلام میں جو ہے وہ جو ہے کوئی کمی نہ برتی جائے, کامل کیا جائے اس کو. اب اس میں ہدیہ قلیل اور کثیر یہ نہیں, اخلاص اصل ہے, اور ہدیے کا مقصد محبت ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ شیخ کی نظر عنایت ساری مجھ پر پڑ جائے کسی کو نہ, اب شیخ کو جو چاہے ہم وہ کرواتے رہے, شیخ کو جو چاہے ہم کرواتے رہیں. جیسے ایک صاحب تھے اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے, ہمارے شیخ یہاں بھی ایک صاحب تھے, بس اللہ تعالیٰ جو ہے کم فہمی سے بچائے. وہ ایک جیسے مولانا رومی نے لکھا کہ شہباز, ایک شہباز جو بادشاہ کی کلائی پر بیٹھتا تھا وہ جنگل میں گم ہو گیا, ایک بڑھیا کے اندھی بڑھیا کے گھر جا پہنچا. اب بڑھیا نے اس کو پکڑا تو دیکھا اس کے ناخن بڑے, اس کی چونچ بڑی اور پر اس کے, تب اس نے کہا ہائے تیرا کس نے حال کر دیا اتنے بڑے بڑے ناخن, یہ چونچ تیری کیسی ہو رہی ہے, تیرے پر کیسے ہو رہے ہیں؟ تب اس نے کیا کیا, وہ ناخن کاٹ دیے اور چونچ اور پر کاٹ دیے. تب وہاں فرمایا کہ کیا جس طرح سے اندھی بڑھیا نے اس بات کا حل کیا کہ جو اس کی زینت کی چیز تھی وہی زینت کی چیز اس کی چھپا دی, وہی کاٹ ڈالی. فرمایا اسی طرح سے بعض لوگ اپنے بزرگوں کی بھی اصلاح کرتے ہیں, مثل کہ جس کو وہ ناخن سمجھتے ہیں ارے یہی تو شکار کی چیز ہوتی ہے, ناخن ہی سے تو شکار کرتا ہے, اسی طرح سے تو وہ اور پروں سے تو اڑان اڑتا ہے. اور چون سے تو وہ ٹھونگے مارتا ہے جس چیز کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے وہ عیب ہے, وہی چیز تو اس کا کمال ہوتا ہے. فرمایا اسی لیے فرمایا کہ اللہ ہمیں اندھی بڑھیا ہونے سے بچا, کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے مشائخ کی بھی اصلاح شروع کر دے. مثل اس چوہے کے, وہ ایک چوہا تھا تو اس نے دیکھا ایک اونٹ جو ہے وہ آزاد, اس کی رسی جو ہے نیچے لٹک رہی تھی. اب چوہے نے جو ہے رسی منہ میں لی, جب رسی منہ میں لی تو کودنے لگا. اب آگے کود کر چلا تو اونٹ نے سوچا چلو بےچارہ کھیل رہا ہے, چلو ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں. اب اونٹ جو ہے وہ اس کے پیچھے, یہ بھی مولانا رومی نے واقعہ لکھا ہے, اونٹ پیچھے پیچھے اور چوہا آگے آگے. اب جب چوہے نے دیکھا کہ اونٹ تو میرا متبع ہو گیا, بس وہ تو اپنے جسم سے کئی فٹ بڑا ہو گیا, پھول گیا نا, پھول کے خوشی سے پھول گیا. وہ جہاں وہ گیا خوب شان دکھانے لگا, کودنے لگا. تو جیسے ہمارے ایک دوست نے لطیفہ سنایا کہ ایک چوہا جو تھا, ایک مرتبہ وہ ایک ہاتھی تالاب میں نہا رہا تھا, ہاتھی تالاب میں نہا رہا تھا تو چوہا آیا, اس نے کہا اے باہر نکلو. ہاتھی نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا تم باہر نکلو. اس نے کہا بات کیا ہے؟ ہاں میں نے باہر نکلو نا, سمجھ میں نہیں آتی تمہیں. اب وہ ہاتھی نے کہا چلو یار چوہا ہے کیا بول رہا ہے, باہر نکلا. کہہ رہے کچھ نہیں جاؤ واپس جاؤ. تو اس نے کہا نکالا کیوں تھا بتا؟ ہاں کچھ نہیں, اصل میں وہ میری چڈی کھو گئی تھی تو میں دیکھ رہا تھا تم نے تو نہیں پہنی تھی. تو اب چوہا جو ہے وہ خوشی کے بھول گیا وہ کہ اتنے بڑے اتنا بڑا میں نے قابو کر لیا اونٹ, اور اتنا بڑا شاگرد قابو کر لیا. اب اس کے بعد اب اونٹ نے سوچا چلو ابھی اس کی مشیخت دیکھتے ہیں, یہ کہاں تک شیخی دکھاتا ہے اور کہاں تک اپنی پیری چمکاتا ہے, کیونکہ آگے دریا آنے والا تھا. اونٹ کو پتا تھا, چوہے کو معلوم نہ تھا. اب اس کے بعد اونٹ پیچھے پیچھے اپنی گردن ہلاتا ہوا اور چوہا خوشی سے اچھلتا کودتا آگے آگے جا رہا ہے. اب جیسے ہی آگے دریا ہے اب اونٹ رک گیا. اب اونٹ نے کہا, چوہا رک گیا تو اونٹ نے کہا پیارے پیر جی, تو پیارے شیخ جی, اب چلیے نا آگے, آپ تو ہمارے مسلے ہیں, اصلاح کر رہے تھے, اب آگے چلیے نا, اب آپ کہاں آگے جائیں گے, آپ کیوں رک گئے؟ اس نے کہا بھائی آگے پانی ہے, میں پانی میں ڈوب جاؤں گا. اس نے کہا پیر جی ایسی تو کوئی گل نہیں ہے, دیکھیے. اب وہ اونٹ آگے بڑھا, پانی میں اپنا پاؤں رکھا تو اس باہر آیا. اس نے کہا پیر صاحب زیادہ پانی میں, زیادہ پانی نہیں ہے, صرف گھٹنوں تک پانی ہے, صرف گھٹنوں تک پانی ہے. اس نے کہا رے ظالم, جہاں تیرے گھٹنے تک پانی ہے وہاں تو میرے کئی خاندان ڈوب جائیں گے. فرمائے کہ اسی طرح سے بعض لوگ اپنے بڑوں کی بھی اصلاح کرتے ہیں, ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ بیان کرو, یہ نہ کرو, ایسے بولو, ایسے نہ کرو, ایسے معاملہ کرو, ایسے نہ کرو. وہ بھی جو ہے مثل جو ہے چوہے کے اونٹ کی رہنمائی اور رہبری کی کوشش کرتے ہیں, اونٹ کی رہنمائی اور رہبری کی کوشش کرتے ہیں. اس چیز سے بہت ہی توبہ کرے, شیخ کا شیخ بننے کی فکر نہ کرے, شیخ کا مرشد بننے کی فکر نہ کرے, مسلے کا مسلے بننے کی فکر نہ کرے, اپنی اصلاح کی فکر میں لگے. یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ جس میں آ کر وہ اللہ والوں کے وہ جو فیض اور انوارات اور جو تعلق میں اللہ ہوتا ہے اس سے محروم رہ جاتا ہے ظالم, جو دوسرے ہیں اپنے کو مٹا کر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اور یہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا شیخ کی محبت تو مانگو لیکن محبت عظمت کے ساتھ ہونی چاہیے. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. ڈر تھا صحابہ کو, اتنی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, ڈر تھا کہ محبت میں کہیں آگے نہ نکل جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو یہ جو نبی کی محبت ہے اس محبت کو توقیر کے ساتھ جمع کرنا, عزت اور اکرام کے ساتھ کرنا. اس لیے میرے شیخ کے ایک ہمارے پیر بھائی ان کا شعر ہے کہ محبت کر کے بھی وہ فیض سے محروم رہتا ہے, محبت کر کے بھی وہ فیض سے محروم رہتا ہے, وہ جس کے دل میں اپنے شیخ کی عظمت نہیں ہوتی. محبت کر کے بھی وہ فیض سے محروم رہتا ہے, وہ جس کے دل میں اپنے شیخ کی عظمت نہیں ہوتی. اسی لیے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. دیکھو قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنے ادب آئے ہیں, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ معرف القرآن میں لکھا ہے کہ حضور حجرات میں جتنے ادب آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, یہ سب کے سب علماء ربانیین اور اللہ والوں کے لیے. لہذا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پس کرتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں, اولئک یہی وہ لوگ ہیں, الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی اور ولایت کے لیے خاص کر لیا, تقوی کے لیے خاص کر لیا. امتحنا یعنی وہ دوسرے لوگوں میں سے ان کو خالص کر لیا, الگ کر لیا, چن لیا. چننے چننے کا چننے کا ترجمہ کیوں ہے؟ کیونکہ عرب یہی کہتے تھے کہ امتحنت الذهب بالنار، کہ ہم نے سونے کو خالص کر لیا آگ سے، یعنی جب آگ سونے کو آگ میں ڈالا. دیکھو ایسے گردن رکھو یار، ہمارا دوست اس کا نام ہی دوست محمد ہے، وہ چھپ رہا ہے. تو لہٰذا ایسے کیا جیسے سونے کو آگ میں ڈالتے ہیں تو سونا میل الگ سونا الگ ہو جاتا ہے. فرمایا ایسے ہی کہ یہ جب ادب کرتے ہیں تو اپنی باوجود یہ کہ علم ان کے بھی شان اونچی ہے، لیکن یہ صرف ادب کی وجہ سے اپنے دل کو جھکا لیتے ہیں، اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں اور آوازوں کو پس کر لیتے ہیں صرف ادب کی وجہ سے. لہٰذا ان کے ادب کے پر یہ انعام ملتا ہے کہ ہماری دوستی اور ولایت کے حقدار ہو گئی. تو اب ایک دفعہ میں نے یہ سوچا کہ صاحب یہ غزے صوت آواز کو پس کرنا یہ کیا ایسی چیز تھی کہ جس پر اللہ کی دوستی اور ولایت اور تقویٰ جیسی بڑی نعمت، اور غزے صوت تو ایک معمولی سی چیز ہے، یعنی آواز کو پس کرنا یہ تو ایک معمولی سی چیز ہے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ جواب عطا فرمایا کہ غزے صوت اصل میں اس کی علت ادب ہے، اس کی علت جو ہے وہ ادب ہے. اور چونکہ ادب جو ہے کا مرکز دل ہے، ادب کا مرکز دل ہے، ادب کا مقام دل ہے، اور دل کے عمل کو پہچاننا مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ادب کا قائم مقام غزے صوت کو فرما دیا. جیسے حضرت اور یہ مسئلہ میں نے کہاں سے چرایا، میں اپنی چوری بھی بتاتا ہوں کہاں سے چرایا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو سفر میں روزے کی اجازت ہے نا، کہ آپ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ سفر میں مشقت ہوتی ہے. اچھا مشقت کو پہچاننا مشکل تھا تو سفر کو اس کا قائم مقام بنا دیا. اصل علت مشقت ہے اس کی، کہ سفر میں مشقت ہوتی ہے اس لیے روزے کی معافی دے دی، کہ اجازت ہے کہ اگر تم روزہ نہ رکھو. تو لہٰذا چونکہ سفر وہ مشقت کو پہچاننا مشکل تھا تو اس کا قائم مقام اللہ تعالیٰ نے سفر کو فرما دیا. یہی سے حضرت کی یہ مضمون سے میں نے چرایا کہ چونکہ ادب کو پہچاننا مشکل تھا لہٰذا غزے صوت کو اس کا قائم مقام بنا دیا. کیا مطلب؟ کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو پس کر رہے ہیں اصل میں یہ ادب ہی کی وجہ سے. اب ایک سوال ہو گیا نا، ایک سوال کا جواب ہو گیا، اب دوسرا سوال سنیں کہ غزے صوت اور ادب ایسی چیز تھی، ایسی کیا چیز تھی کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اور اتنی اپنی دوستی اور ولایت کی اتنی بڑی چیز عطا فرما دی، صرف ادب کے اوپر اتنی بڑی نعمت. کہتے ہیں نا محاورہ مشہور ہے کہ با ادب با نصیب، اور بے ادب بے نصیب، اور کم ادب کم نصیب، بد ادب بد نصیب، بے ادب بے نصیب، اور بد ادب بد نصیب. تو اب سوال تھا کہ صرف ادب پر تقویٰ کی نعمت اتنی بڑی، اللہ کی دوستی اور ولایت. اب اس کا جواب دوسرا، ایک حدیث شریف جو میں نے اپنے شیخ سے بارہ سنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لکل شین مادن، ہر چیز کے ملنے کی پتہ ہے، ہر چیز کے ملنے کی جگہ ہے. امرود ملتا ہے امرود والوں سے، کباب ملتا ہے کباب والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے، آم ملتا ہے آم والوں سے، نسوار ملتا ہے نسوار والوں سے. یہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں، یہ میرے مرشد کا ملفوظ ہے، لیکن میں نسوار کا اضافہ میرا ہے یہ، کیونکہ بھائی قوانین کا خیال کرنا پڑتا ہے نا. اگر میں پٹھانوں کا خیال نہیں کروں گا تو میری دوستی کیسے ہوگی ان سے؟ اس لیے فرمایا کہ جس چڑیا کو پھنسانا ہو اس کی بولی بولنی پڑتی ہے. جیسے بٹیر کو پکڑتے نا، ایک صاحب نے میری بٹیر کی دعوت کی، انہوں نے بھاولپور کی بات ہے، تو میں نے ان سے پوچھا، شکاری ہیں وہ، میں نے پوچھا تم بٹیر کیسے پکڑتے؟ اس نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم رات کو جال لگاتے ہیں اور جال کے پیچھے جو ہے نا جو مؤنث بٹیر ہے نا اس کی آواز کی کیسٹ چلاتے ہیں، بس اس کی آواز سن کر بٹیر. انہوں نے کہا یہ تو عجیب ہے، یعنی النساء حبائل الشیطان تو ہے، یعنی ہم تو سمجھتے تھے مردی عورتوں سے قابو آتے ہیں، یہاں تو بٹیر مذکر بھی بٹیر مؤنث کے قابو آ جاتے ہیں. سنایا تھا نا انہوں نے یہ سفر میں تھے میرے ساتھ. تو اس لیے جو ہے ہر چیز اس کے والد سے ملتی ہے، مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے. دادا میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. لکل شیء مادن، ہر چیز کے ملنے کی جگہ ہے ہر چیز کی. اور وہ مادن التقویٰ قلوب العارفین، اور مادن تقویٰ کا مادن تقویٰ کے ملنے کی جگہ ہے، اور تقویٰ کے جو پائے جانے کی جگہ ہے وہ اللہ والوں کا دل ہے، اللہ والوں کا دل ہے. دادا جب ادب کرے گا تو ادب اصل میں دل کی کنجی ہے، اس خزانے کی کنجی ہے. جب ادب کی کنجی لگائے گا تو یہی وہ راز ہے کہ جس سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، کیونکہ جب ادب کرے گا تو تقویٰ کی یہ دولت اس کو بھی منتقل ہو جائے گی. مجھے صاحب کہتا ہے یہ مضمون ہے. اور اچھا میرے شیخ نے فرمایا کہ جو تقویٰ ہے، اب تقویٰ جو ہے یہ تقویٰ ہر ایک کا تقویٰ الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا تقویٰ الگ، ہر آدمی کو تقویٰ کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوتا ہے. فرمایا کہ منطق یہ ہے کلی مشکک پڑھائے جاتا نا، تو تقویٰ بھی ایک کلی ہے، کلی مشکک ہے, اس میں بھی تشکیق ہے, ہر ایک کا تقوی الگ الگ ہے, یہ کلی ہے. لہذا 5% تقوی, 10% تقوی, 50% تقوی, 80% تقوی, 90% تقوی, 95% تقوی, 99% تقوی, ایسا بھی ہوگا. یعنی 1% حرام لذت وہ بھی چرا رہا ہوگا, حرام لذت وہ بھی چرا رہا ہوگا 1%, یہ سب ہے لیکن ایک سب چھوڑ دیا, بدنظری بھی نہیں کر رہا, دل میں گندے خیالات بھی نہیں پکاتا, ٹی وی نہیں دیکھتا, نامحرم رشتے داروں سے بھی پردہ چھوڑ دیا, لیکن میٹرک کی ایک معشوقہ ہے, کبھی کبھی اس کا چمہ لے لیتا ہے بس خیال میں. تو یہ 1% ہے بس, باقی سب چھوڑ دیا اس نے, نہ جھوٹ, داڑھی ہے, مونچھے بھی بالکل صاف, داڑھی ایک مٹھی, شلوار ٹخنوں سے اوپر, جماعت سے صف اول میں نماز پڑھ رہا ہے, سب فلمیں بھی نہیں دیکھتا, سب چھوڑ دیا, بس ایک چمہ لے, بس ایک چمہ, اور وہ بھی جمعے کا دن. یہ کہتا ہے کہ جمعہ چمہ دے دے چمہ, جمعے کے دن کیا تھا چمے کا وعدہ, بس ایک اور کچھ نہیں, بس سب چھوڑ دیا ایک. لہذا فرمایا کہ یہ بھی اس کی تشکیق الگ ہے, لہذا اسی لیے فرمایا کہ وہ اللہ والا ہے, اس اللہ والے سے یہ گمان رکھو کہ یہ 100% متقی ہے. تو کیا ہوگا کہ جو تمہارا جتنے فیصد تقوی ہے, جب اس کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہارا اتنے فیصد ترقی ہو جائے گی اور تم بھی 100% متقی بن جاؤ گے, اس کی صحبت ہو جائے گی اور تمہارا دل اللہ کے ساتھ چپک جائے گا. تو دیکھا یہ تشکیق کا کیسا ہے, یہ منطقی کا مسئلہ ہے, یہ بھی میرے مرشد کا مضمون ہے. میں کیا منطق جانوں, نطق تو ہے تھوڑا بہت لیکن منطق کو سمجھنا کوئی آسان تھوڑی ہے, سر کے بال اڑ جاتے ہیں پورے. لہذا یہ فرمائے کہ تقوی ہر ایک کا الگ الگ ہے, ہر ایک کا تقوی الگ الگ ہے, لہذا اور اللہ کی دوستی اور ولایت 100% تقوی کے اوپر ہے. لہذا اگر ایک ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, گر گرفتار صفات بدشدی, اگر تو ایک گناہ کے اندر بھی مبتلا ہے, اگر ایک گناہ اللہ کی نافرمانی میں بھی مبتلا ہے, تو ہم چو دوزخ ہم عذاب فرمدی, تو تیری ذات خود دوزخ ہے, تجھ کو جہنم اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خود بے چین اور عذاب میں مبتلا رہے گا, چین سے نہ رہ سکے گا جب تک ایک, اگر ایک آشاریہ بھی, ایک آشاریہ بھی حرام لذت امپورٹ کر رہا ہے. اگر فرمایا اسی لیے ایسے شیخ کو, شیخ سے اللہ کی محبت درد دل حاصل کرو, ایسی کیفیت حاصل کرو کہ ایک آشاریہ بھی, ایک آشاریہ بھی حرام لذت جو ہے وہ درامد نہ کرے, ایسا تقوی حاصل کرنا ضروری ہے. لہٰذا اسی لیے جو میں نے بات شروع میں کہی تھی, اب جوڑ خود بخود مل رہا ہے, وہ یہ کہ شیخ سے کمیت مطلوب نہیں, کیفیت مطلوب ہے. لہٰذا شیخ سے تقوی حاصل کرے, وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مادن تقوی کا مادن جو ہے وہ اللہ والوں کا دل ہے. لہٰذا وہ کیفیت تمہیں وہاں سے ملے گی, کیونکہ مسئلہ تو پتا ہے, عورت کو دیکھنا نہیں ہے, مسئلہ تو معلوم ہے لیکن پھر بھی دیکھتا ہے, پھر دیکھتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ابھی حرام لذت نفس جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے. لہذا شیخ کی صحبت سے کیفیت میں ترقی ہوگی, تو اس کے بعد وہ اس کیفیت کا یہ اثر ہوگا کہ جو اس کی تقوی کی جو فیصد کم ہے وہ فیصد بڑھ جائے گی اور وہ جو ہے 100% متقی ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ایک زمانہ چاہیے, ایک مدت چاہیے. لہذا کئی لوگ شکایت کرتے, کہتے ہیں صاحب ہم سفر پر جاتے ہیں یا فلاں جگہ جاتے ہیں, کچھ دن نہیں آتے ہیں, تو اس کے بعد تو پھر سب تقوی ہوا ختم. کبھی کبھی بد نظری کر لیتے ہیں, کبھی کبھی, یہ بھی. تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پہلے بھنگی پاڑے میں رہتا ہوں لیکن اب کبھی کبھی جو ہے وہ بھنگی پخانا سونگتا ہوں, تو کہیں گے کہ یہ آدمی کا مزاج اچھا ہو گیا, ابھی مزاج فاسد ہے. لہذا اس کی وجہ صحبت کی کمی ہے, اس کی جو وجہ ہے صحبت کی کمی ہے. لہذا جب تک 100% متقی نہ بن جائے, شیخ کی صحبت چھوڑے نہیں, یہ اس کے اندر راز ہے, یہ راز ہے. یہ جو کل میں نے بات پیش کی, اور یہ بات تفسیر میں علامہ آلوسی کا مطلب نے فرمایا کہ خالتوہم لتکونوا مثلہم, دو ساتھ شیخ اس کو ہے, مولانا منصور صاحب یہ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور میرے شیخ کے خلیفہ ہیں, ان کا شعر ہے, دو ساتھ شیخ کا اتنا کہ ان کی مثل بنو تم, دو ساتھ شیخ کا اتنا کہ ان کی مثل بنو تم, کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے, کبھی کبھی ملاقات کو صحبت نہیں بولتے. کیا ہے بیان سنا جمعہ جمعہ یا ہفتہ دس دن میں یا مہینہ دو مہینے میں, ہاں جناب سوچا آپ کی خیریت پوچھ لی, کیا حال ہے, کوئی خدمت ہمارے لائق, کوئی کام ہو کوئی بتائیے, تو اس کو صحبت نہیں بولتے. یہ آنا جانا ہے, ملاقات ہے, اس کا نام صحبت نہیں ہے. صحبت وہ ہے جو ایک مدت تک ہو, جیسے انڈے کے ساتھ مرغی رہتی ہے, مرغی کے ساتھ انڈا, انڈے کے ساتھ مرغی, جانبدار کی ضروری ہے. لہذا ایسا, اسی لیے بزرگوں نے, میرے شیخ نے ایک بات اور فرمائی, بزرگوں نے ایک بات اور بھی فرمائی کہ ایسے شیخ کا انتخاب کرو جو وقت بھی دے سکے, ٹھیک ہے, بعض مشائخ ہیں کہ بہت اونچے درجے کے اولیاء اللہ ہیں, ان کا جہاز ہر وقت اوپر اڑتا رہتا ہے, تو جس کا جہاز ہر وقت اوپر اڑتا رہے گا نیچے نہ اترے گا تو دوسرے پیسنجر بیٹھیں گے کیسے اس میں. دادا فرمایا کہ شیخ وہ ہو جو وقت بھی دیتا ہو. اسی لیے میرے مرشد نے, حالانکہ میرے مرشد نے جو حدیث شریف پڑھی مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ سے پڑھی, اور حضرت پھلپوری رحمتہ اللہ نے جو بخاری شریف پڑھی مولانا ماجد علی صاحب جونپوری رحمتہ اللہ علیہ سے, اور مولانا ماجد علی جونپوری رحمتہ اللہ علیہ یہ ہم سبق تھے, مولانا یحیٰ صاحب کاندھیلوی رحمتہ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب, اور ان دونوں نے حدیث شریف پڑھی تھی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے. لہٰذا میرے شیخ اور حضرت گنگوئی کے درمیان میں سب دو واسطے ہیں, دو رائے ہیں, سب دو واسطے. اتنی بڑی سند مضبوط کتنی ہے, مضبوط سند اتنی ہے, لیکن اس کے باوجود حضرت نے جو ہے جو درس کا جو مروجہ نظام کے مطابق درس نہیں دیا, خانقاہ میں پڑھائے, بہت شاگرد ہیں حضرت کے, جو تقریر کر رہا ہوں اس سے بھی تو پتا چلے گا کہ وہ بھی شاگرد ہے. دادا حضرت نے پڑھایا لیکن اس مروجہ طریقے سے نہیں پڑھایا, پابندی کے ساتھ, کہ فرمایا کہ میں نے اپنے وقت کو خاصان اللہ کے بندوں کے لیے خالی رکھا ہے تاکہ کوئی اللہ کی محبت سیکھنا چاہے تو کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہ بنے, اس لیے میں نے اپنے وقت کو فارغ رکھا ہے, بالکل اسی میں جو آتا اسی میں پڑھا دیتے, کبھی پڑھائے کبھی نہ پڑھائے, تاکہ وقت فارغ رہے, کہیں سفر ہوا اللہ کی محبت سکھانے کے لیے پوری دنیا میں جو حضرت کے اثر ہوئے. فرمایا کہ یہی وجہ ہے, اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ شیخ کا ایسا انتخاب کرو جو وقت بھی دے سکے, کتنے بڑے اللہ والے ہیں اس زمانے میں بھی ہیں, جو اتنے مصروف ہیں آپ ان سے کہیں وقت دیں وہ وقت نہیں دے سکتے, کہ مشورہ مشورہ نہیں. آج اب بھی اس وقت بھی میرے شیخ کا یہ حال ہے کہ ابھی بھی حضرت سے وقت لینا چاہے, خلاص اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں, اب بھی وقت دیتے ہیں, ابھی بھی حضرت سے لوگ دین سیکھتے ہیں, اتنا بیمار ہیں فالج ہے لیکن اب بھی جو سیکھنے والے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ بات یہ ہے اصل میں کہ شیخ ایسا انتخاب کرے جو وقت بھی دے سکتا ہو, وہ بہت بڑا شیخ ہے, اس کا جہاز نیچے ہی نہیں اترتا, تو جو نیچے نہ اترے گا عرش سے تو وہ اوپر کیسے اڑائے گا. اللہ فرمائے کہ جو شیخ ہر وقت استغراق میں ہو تو اس سے اسلامت کروا, یہ بھی بزرگوں نے مسئلہ اسلامت کروا اس سے, کیونکہ وہ عالم جس عالم میں غرق ہے وہاں سے وہ نکلے گا نہیں, جب نکلے گا نہیں تو تمہارا اصلاح کیسے کرے گا. مغلوب الحال سے مت کراؤ, ابن الحال سے نہیں ابو الحال سے کراؤ, جو غالب ہو, یعنی جو عروج پر ہی نہیں نزول بھی کرتا ہو, وہ شیخ جو نزول بھی کرتا ہو اس سے اصلاح کرواؤ, جو جس کا جہاز جس کی روح کا جہاز نیچے اترتا اس سے اصلاح کراؤ, تو پھر یہ ہوگا کہ جو اس کی تقوی کی جو کلی کی جو 100% اس طرح موجود ہے تو تمہارا 50% یا جتنا بھی ہو جب اس کے ساتھ ملے گا تو وہی بات ہے کہ دیسی آم لنگڑے آم کی جب صحبت میں رہ جائے گا, آم وہ بھی ہے آم وہ بھی ہے بھائی, دونوں کلی ہے نا بھائی, اب تشکیق ہو گئی کہ فلاں آم چوسا آم لنگڑا آم دیسی آم اور فلاں انور رٹول اور فلاں آم, اب یہ تشکیق ہو رہی ہے, ہر ایک الگ الگ ہے, یہ کلی ہے اس میں آگے نا جنس ہے یہ تو, اور جنس وہ کلی ہوتی ہے جو انواع مختلف الحقائق پر مشتمل ہوتی ہے, متوافق المراتب ہوتی ہے. لہذا کسی کا تقوی کم کسی کا تقوی زیادہ ہوگا, لہذا کم تقوی والے زیادہ تقوی والے شیخ کی صحبت میں رہے تو ان کا جو ہے فائدہ یہی ہے کہ جو جس درجے میں ہوتا ہے اس کو اسی کے ساتھ کر دیا جاتا ہے, ایسا نہیں کہ نیچے والے درجہ اوپر والا درجہ نیچے والے میں آ جائے, آتا تو ہے لیکن اس کو لے جانے کے لیے آتا ہے, کہتا ہے صاحب آپ اوپر منزل پر چڑھے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم نیچے آتے ہیں. میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک بزرگ تشہیر دے جا رہے تھے, بادشاہ اوپر تھا, بادشاہ نے کہا کہ اے شخص حضور اگر آپ تھوڑا وقت عنایت فرما دیجئے, آپ اللہ والے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, چند باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. بزرگ نے فرمایا تم اتنے اوپر ہو بالا خانے پر ہو میں اوپر کیسے آؤں گا, بادشاہ نے رسہ پھینکوایا, ان بزرگ کا فرمایا عرض کیا کہ آپ اس کو پکڑ لیجئے, اس کے بعد رسہ کھینچوا لیا کھینچ کر اور جو اوپر آ گئے, پھر اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے, آپ اللہ تک کیسے پہنچے, فرمایا کہ ایسے ہی پہنچا جیسے تم تک پہنچا. اس نے کہا وہ کیسے, کہا ایسے کہ جب مجھے تم تک آنے کی ضرورت پڑی تو رستہ پھینکا رستے سے کھینچ لیا, بس ایسے ہی اللہ جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے جذب کی رسی پھینکتا ہے, جذب کی رسی میں کھینچا ہوا وہ بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے, لیکن کھینچنے والا چاہیے کھینچنے والا چاہیے, اور کھینچنے کا اللہ کون ہے, وہی شیخ پیر اور مرشد, اور شرعی پیر ہو, لیکن شرعی پیر ہو یعنی سچا متبع سنت ہو, پیٹو پیر نہ ہو کہ بنا کے مدفن تیرے بدن میں, بنا کے مدفن تیرے بدن میں
میں جو بہت سے مرغے سو گئے ہیں انہی کے دم سے یہ تیرے اعضا بھی موٹے موٹے سے ہو گئے ہیں. لاؤ کتاب لاؤ. یہ شیخ بھی میرے شیر کا ہے, یہ شیر بھی شیخ کا ہے. اور فرمایا کہ حضرت کا کشمیر کا سفر ہوا نا, تو کشمیر میں ایک صاحب آئے حضرت سے یعنی تعلق, تو حضرت نے پوچھا ہاں بھائی تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میری مرغوں کی دکان ہے, مرغوں کی. حضرت نے فرمایا ارے اپنے مرغوں کو میرے آنے کی خبر مت کرنا کہ پیر صاحب آئے. انہوں نے کہا کیوں حضرت؟ اس نے کہا مرغے کا پتا چل گیا تو سب ڈر جائیں گے کہ اب سیریل نمبر سے اور سلسلہ وار اب ایک ایک کا نمبر آئے پیر صاحب کے لیے مرغے جو تیار ہوں گے. اور پھر حضرت نے یہ شعر پڑھا کیا کہ سارے مرغے یہ خبر سن کے سہم جاتے ہیں, سارے مرغے یہ خبر سن کے سہم جاتے ہیں جب وہ سنتے ہیں کہ بستی میں کوئی پیر آیا. اور ایک پیر صاحب تھے وہ اپنے مرید کے یہاں گئے تو انہوں نے مرغیاں دیکھی, بس گن لی 19-20 مرغیاں تھیں. اس نے کہا بس اتنے دن رہنا. اب جب اس نے پیر نے کھانا شروع کیا تو اب مرید کا حال برا کہ کھائے جا رہا مرغیاں سیریل نمبر سے. تب اس نے بیوی نے کہا کہ نکال اس کو, منوس کو یہ کہاں آ گیا, یہ تو ہمارا سارے بھینس بھی کیا دودھ بھی بچے دودھ نہیں مل رہا, مرغیاں وہ ہو رہی ہیں, اس کو نکال گھر سے. یہ کہا اس نے کہا ایسے مت بول میرا پیر ہے. تو ایک صاحب نے مجھے خود سنائی تھی مسجد میں, کہتے کہ ہمارے چچا ایک پیر سے بیٹھے ہیں تو ان کے پیر صاحب جو ہے وہ لنگی سنبھالے ہوئے اور مونچھے اور سائیکل پہ چلے آ رہے ہیں. تو کہتے وہ میرے چچا نے اس کو دیکھا نا تو مجھے کہا 100 روپے نکال کر دیے. کہتے یار کیا میرا پوچھے کہہ دینا میں نہیں ہوں اور یہ حرامی کو یہ دے دینا بس. تو جعلی ہے تو اس کو یہی سننا پڑتا ہے. اور متبع سنت ہے موجودگی میں بھی عزت اور غیر موجودگی میں بھی عزت. تو وہ پیر نے کیا کہا کہ اب اس نے کہا سوچا کہ یار کیا کہ اس نے کہا تو ہی کوئی ترکیب بتاتے. بیوی سے کہا تو بیوی نے ترکیب سکھا دی. اب وہ آیا پیر کے پاس, آ کے رونے لگا کہ حضرت اب آپ ہمارے یہاں کبھی نہیں آئیں گے. اس نے کہا کیوں نہیں آئیں گے؟ تو اتنی محبت کرتا ہے, ارے جان تو ہر وقت اپنی جان حاضر رکھتا ہے, مرغی کھلا رہا ہے, اتنی خدمت کرتا ہے. اس نے کہا نہیں حضرت اب آپ کبھی نہیں آئیں گے. اس نے کہا ارے بھائی کیوں نہیں آئیں گے؟ ارے اتنا پیارا اتنا پیار کرنے والے مرید کے پاس نہ آئیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ دوسرے تو سالے پوچھتے ہی نہیں ہے, تو اتنی مرغیاں کھلا رہا ہے. اس نے کہا نہیں حضرت. رونے لگا. اس نے بھائی دلیل کیا ہے کہ آخر تو رو کیوں رہا ہے, کیا دلیل لے کے نہیں آئے؟ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ جب آپ جائیں گے تو آئیں گے نا, جاتے تو ہے نہیں, یہیں پڑے ہوئے. سالے تو جاتا تو ہے نہیں, آئے گا کیسے؟ جب جانا ثابت ہوگا تب تو آنا ثابت ہوگا نا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اچھا جناب اگر عمل اگر نفس کی شامت سے گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر مت لگاؤ, اگر پھر ہو جائے پھر جلدی توبہ کرو. یوں مت سوچو کہ جب توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر ایسی توبہ سے کیا فائدہ. کیا عجیب بات ہے, یہ عجیب نچوڑ دے دیا, یہ بندگی کا نچوڑ ہے. کیا فرمایا اگر نفس کی شامت سے, یہ بہت اہم بات ہے, اگر نفس کی شامت سے گناہ ہو جائے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, یہ ہے کہ یہ نہیں اسے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ حکومت آ فرمائیں گے, تقدیر نام ہے علم الہی کا نہ کہ امر الہی کا. کتنی آسان تعریف ہے, تقدیر نام ہے علم الہی کا نہ کہ امر الہی کا. اللہ نے حکم نہیں دیا, جس اللہ نے تو یہ حکم دیا کہ برائی مت کرو وہی ہم سے برائی کروائیں گے. توبہ نعوذ باللہ. اللہ نے طاقت رکھ دی گناہ کی بھی گناہ سے بچنے کی بھی, دونوں طاقت رکھ دی. اب تیرے اوپر ہے کہ تو گناہ سے کوئی طاقت کو استعمال کرتا ہے یا گناہ سے بچنے کی طاقت کو استعمال کرتا ہے. اور گناہ کے بچنے کی طاقت کو استعمال کرے تو اسی سے تو اللہ کا ولی اور اللہ کا پیارا بن جائے. لہذا نفس کی شامت سے ہوتا ہے. تو کیا اگر نفس کی شامت سے گناہ آ جائے تو لیکن توبہ میں دیر مت لگاؤ. یہ نہیں کہ اب گٹر میں گر گئے ہاں صاحب اب ذرا دیکھ ہی لیں کہ کھڑا گوشے کی لینڈنگ کیسی ہوتی ہے, مٹن کڑھائی کی لینڈنگ کیسی ہوتی ہے. ارے صاحب یہ گٹر لائن ٹھیک ڈلی دی ہے کہ نہیں, کتنے انچ کی ہے؟ وہیں پہ انچ ٹیپ نکال کر ناپنا شروع کر دیا کتنے انچ کی لائن ہے. او ہو تبھی تو یہ بلاک ہو جاتی ہے بار بار, اتنے ڈنڈے بھنگی لگاتا ہے اس کے اوپر. مت سونگے مت بلکہ جلدی کرے. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. زیادہ توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے, جلدی کرے. اور اگر پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لے. ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کہا حضرت اللہ متقی رہنا تو بڑا مشکل ہے. حضرت نے فرمایا اچھا بھائی باب حضور رہنا کیسا ہے؟ حضرت انہوں نے کہا وہ تو بہت آسان. کہا وہ کیسے؟ ان صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جب وضو ٹوٹ جائے تو آپ پھر وضو کر لیں, آپ باب وضو ہے.
ہمیشہ حالانکہ اب قاعدہ ہے نا کہ جو بھائی ہر وقت کہتے صاحب ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو کیا کیا پیشاب نہیں کرتا، کیا پخانہ نہیں کرتا، کیا سوتا نہیں ہے، کیا ہوا خارج نہیں ہوتی، سب کچھ کرتا ہے، لیکن کثرت کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے کہ وہ قاعدہ ہے کہ جو کثیر ہے وہ اکثر کے، جو اکثر ہے وہ کل کے حکم میں ہوتا ہے، جو اکثر وہ کل کے حکم میں ہوتا ہے، تو لہٰذا جب وہ کثرت تو مطلب کیا ہے کہ اسی طرح سے کہ متقی، فرمائے کہ متقی رہنا آسان ہے، جب تقویٰ ٹوٹ جائے بس توبہ کرو پھر متقی بن، جیسے باوضو رہنا آسان ایسے متقی رہنا آسان، جب گناہ ہو جائے بس وہاں سے آگے مت بڑھو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، پھر دوبارہ متقی ہونا، یہ ہے سر. اور ملا علی قاضی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان المستغفرین نزلوا بمنزلۃ المتقین، کہ مستغفرین استغفار کرنے والے وہ متقین کے درجے میں ہیں. اور اس کی دلیل جو ہے انہوں نے ملا علی قاضی نے دی کہ حدیث شریف ہے کہ من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب، او كما قال عليه الصلاة والسلام، کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے نکال دیں گے اور ہر مخرج ضیق تنگی سے، ہر غم کو دور کر دیں گے، تنگی سے نکال دیں گے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو یہی نعمت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار پر عطا فرمائی اصل میں یہ مستنبط قرآن مجید سے کہ اللہ نے فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا، من یتق اللہ تو اللہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کو اللہ مصیبت سے مخرج عطا فرمائیں گے، اور ویرزقہ من حیث لا یحتسب ایسی جگہ سے روزی دیں گے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات تقوی پر فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی انعامات استغفار میں فرما دیے تو پتہ چلا ان المستغفرین نزلوا بمنزلۃ المتقین. یہ قاعدہ ملا علی قاری نے ان دو سے لکھا ہے جو میرے شیخ نے یہ تقریر کی. لہٰذا متقی مستغفر جو ہے وہ متقی کہلاتا ہے میرے دوستو، اس لیے توبہ استغفار کرتا رہے، توبہ میں دیر نہ کرے لیکن توبہ کو شرطوں کے ساتھ کرے. وہ چرچ کیا جائے ائک لان الماسیہ، نمبر ایک گناہ سے الگ ہو جائے، یعنی کہ گناہ کر رہا ہے اور گناہ کیے جا رہا ہے اور اس کے بعد توبہ کر رہا ہے، اور نمبر دو کہ اندم آ رہی ہے ندامت ہو دل میں، ہائے میں نے اپنے مالک کو کیوں نواز دیا، دل سے ایک آہ نکلے میرا پیام جا کے، میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان، میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. دل سے آہ نکلی اور وہ بندہ جو اللہ سے دور تھا، اس آہ کی برکت سے اللہ کے قریب ہو گیا. ان اللہ یحب التوابین میں داخل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں اور محبت فرماتے رہیں گے جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے. مزارع ہے نا بھائی، تو دونوں ترجمہ ضروری ہے اس میں. لہٰذا توبہ میں دوسری شب کیا ہے، ندامت ہو، آہ نکل جائے، ہائے میں نے اپنے مالک کو کیوں ناراض کیا، آہ نکل جائے. اور تیسری شرط ایازم آزمن جازمن اللہ یعود الیہ ابدا، پکا ارادہ کرے کہ اب یہ گناہ نحوس منحوس کام دوبارہ نہیں کروں گا. فرمائے کہ اگر شیطان دل میں کہے گا میں بڑے آئے ابھی تو بار بار کرتا ہے، پھر چڈو کی طرح اچھلنا شروع کر دیتا ہے، کبڈی مار دیتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، تب کیا ہے میرے شیخ نے فرمایا یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، یہ وسوسہ ہے اور توبہ کرنے کا ارادہ ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ وسوسے سے ارادہ نہیں ٹوٹتا، یقین کو توڑتا ہے، وسوسہ یقین کو نہیں توڑ سکتا. جیسے کتنا علماء سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی آدمی نے وضو کیا تو قسم کھا سکتے ہیں کہ خدا کی قسم میں باوضو ہوں، تو فرمایا کہ جب تک اس کو ایسا یقین نہ ہو کہ قسم کھا سکے کہ میں بے وضو ہوں تو اس وقت تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. کتنا ہے مسئلہ ہے. لہٰذا یقین کو توڑتا ہے، تو ارادے کو ارادہ توڑتا ہے. جب اس کا ارادہ ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا تو وسوسے سے ارادہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اب شیطان کا وسوسہ آئے نا تو فرمائے کہ ہاں اسی وقت جب وسوسہ آئے تب اللہ سے کہے کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں، شیطان مجھے وسوسہ آ رہا ہے، مجھے یہ خیال ہو رہا ہے کہ میں ارادہ تو کر رہا ہوں لیکن میں کمزور ہوں، مجھے یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ میں اس ارادے کو توڑ دوں گا، اللہ تو میری مدد فرما. میرے شیخ نے فرمایا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے، اور اللہ والوں کی صحبت میرے شیخ کی استقامت ترکیب ہے، اس وسوسے کو قربت کا ذریعہ بنا دیا. اب وہ اللہ سے اور طلب کر لے, زیادہ اللہ تعالیٰ کا اس کا اور زیادہ پیار ہوگا. اور پھر اس شرط کے ساتھ اگر دوبارہ گناہ ہو جائے, اگر مان لو یہ شرطیں کی پوری کر لی پھر گناہ ہو گیا, تو جو پرانی توبہ ہے وہ جو مقبول ہو گئی وہ پھر غیر مقبول نہیں ہوتی. لہٰذا اب جو نیا گناہ ہے, نئے گناہ کے لیے نئی توبہ کریں. کبھی طاعتوں کا سرور ہے, کبھی اعتراف قصور ہے. لہٰذا ماشاء محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو میرے شیخ کے مرشد اول تھے ان کا شعر سنایا حضرت نے, کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے, ہے ملک کو نہیں جس کی خبر, جس کا فرشتوں کو بھی پتا نہیں ہے وہ حضور میرا حضور ہے. کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے, ہے ملک کو نہیں جس کی خبر وہ حضور میرا حضور ہے. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. کہتے ہیں صاحب یہ پتہ نہیں تصوف کی کون سی باتیں ہیں, لاؤ موبائل ادھر دو, تصوف کی کون سی باتیں ہیں. تو یہ تصوف کی بات اس سے ثابت ہوگی کہ صاحب یہ موبائل ہے, یہ موبائل ہے اس میں کوئی تار ہے, اس موبائل میں کوئی تار نہیں لگی ہوئی. آپ چاروں طرف دیکھ لیجیے, کوئی کھینچ کھینچ کے اچھی طرح سے دیکھ لیجیے, کوئی نظر نہیں آ رہی, لیکن اس کے قلب میں, اس کے قلب کے اندر ایک چیز لگی ہوئی ہے, ایک کانٹا لگا ہوا ہے, ایک ہے چیز جس کو سم بولتے ہیں. اس سم کا یہ اثر ہے کہ اس کا رابطہ مرکز کے ساتھ ہے, اس کا رابطہ. لہٰذا اس میں پیغامات آتے ہیں کسی اور کو نہیں پتا چلتا. اگر آپ گھنٹی بند کر دیں تو پتا بھی نہیں چلے گا, وائبریشن آن کر دیں یا اہتزاز اور وائبریشن اس کی آن کر دیں, تھرتھراہٹ ہوگی تو صرف اس کو پتا چلے گا کہ صاحب کیا ہے. تو فرمایا اسی طرح سے جب تھرتھراہٹ دل پہ ہوتی ہے پتا چلتا ہے کہ اللہ کا پیغام آ رہا ہے. لیکن کیا سم جو ہے مرکز سے جا کر لینی پڑتی ہے, اسی طرح سے میرے دوستو دل میں اللہ کا تعلق پیدا کرنے کے لیے اللہ والوں کے مرکز یعنی خانقاہوں میں آئے, دل کے اندر وہ اللہ کی محبت کی سم لگا دیں گے, تب وہ یہی کہے گا کہ ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. یہاں بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں بات کر رہا ہے, واہ یہاں کا بیٹھا ہوا, اور کہتے کیا ہے سائنسدان کہ آسمانوں پر فضاؤں کے اوپر سیٹلائٹ ہے اس کی وجہ سے سزا ہے. تو کیا مطلب کہ تمہاری آواز سیٹلائٹ تک جاری ہے. سائنسدان یہ کر سکے کہ مخلوق آواز سیٹلائٹوں تک لے جا سکے, تو اللہ تعالیٰ اس آواز کو جو دل کی آواز آسمانوں سے اوپر نہیں لے جا سکتے. اور ایک صرف ایک ایسا کوئی تار, نہ تار نہ انتظار, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی تار نہیں ہے. بس میرے دوستو ایسے ہی اللہ والوں کی صحبت سے دل کے اندر ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے, ایک سم, ایک کنیکشن, ایک رابطہ ہو جاتا ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. ایسی تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی, جنت کے لیے ہے یہ آیت, لیکن میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی ایسی ٹھنڈک, ایسا لذت, ایسا اطمینان عطا فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کسی کو اس کی خبر نہیں ہوتی. لا تعلم ہے, لا تعلم نفسن ہے, نکرا تحت النفی ان النکرۃ اذا وقعت تحت النفی تفید العموم. لہذا لا تعلم نفسن, پوری دنیا میں کسی کو خبر نہیں ہوگی, یہاں تک کہ ایک ولی بھی دوسرے ولی کی کیفیت کو نہیں جان سکتا. اجمالاً تو اندازہ لگا لے گا کہ یہ مزے لے رہا ہوگا, یہ مزے لے رہا ہوگا, لیکن جو اصل جو مزے لوٹ رہا ہوگا, ایک ولی بھی دوسرے ولی کے مزے کو بتا نہیں سکتا, ایک ولی بھی دوسرے ولی کے مزے کو بتا نہیں سکتا. لیکن یہ چیز پیدا ہوتی ہے, یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے, یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے, یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. یہ لہٰذا یہ رابطہ سے, اور دیکھو ایک دلیل کیا ہے, کہتے صاحب یہ کہتے ہیں کیا دل کا رابطہ کیا دل کا رابطہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, دلیل دیکھو کیسی زبردست, میرے شیخ نے فرمایا, کہتے ہیں یہ کیا صوفیوں کی کیا عجیب باتیں کہ دل کا رابطہ, دل کا رابطہ یہ کون سا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا, وربطنا علی قلوبہم, کیسی دلیل ہے بول سو, وربطنا علی قلوبہم, کہ ہمارا ہم نے رابطہ کر دیا ان کے دل کے ساتھ. وربطنا علی قلوبہم, یہ سورہ اصحاب کاف کے لیے ہے کہ کیا فرمایا, ربطنا علی قلوبہم, کہ ہم نے رابطہ کر دیا ان کے دلوں سے. تو پتہ چلا دل کا رابطہ ہوتا ہے, بس خبر وہ ہم تمہیں بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کو پہچاننا اسی لیے مشکل ہے کہ ان کے ظاہر سے پتہ نہیں چلتا, اندر جو چیز ہوتی ہے وہ ظاہر سے پتہ نہیں چلتا. دادا حضرت نے فرمایا کہ بعد مدت کے ہوئی، بعد مدت کے ہوئی اہل محبت کی شناخت، بعد مدت کے ہوئی اہل محبت کی شناخت، خاص سمجھا تھا جسے لال بدخشاں نکلا، بعد مدت کے ہوئی اہل محبت کی شناخت، بخاص سمجھا تھا جسے لال بدخشاں میں نکلا، بہت روئیں گے، یہ حضرت کا شعر ہے کہ بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں کدا مجھ کو، بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں کدا مجھ کو، شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے، شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے، ہائے اس قطرہ دریائے محبت کا اثر، ہائے اس قطرہ دریائے محبت کا اثر، جس کو سمجھا تھا کہ قطرہ ہے وہ طوفان نکلا۔ وآخر دعوان الحمدللہ۔ یا اللہ تعالیٰ تھک گئے، آپ تو دعا مانگنے کی بھی ہمت نہیں ہے، یا اللہ کمزور ہے، یا اللہ تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار میں تیرا، یا اللہ ہم سب کو اپنی ذات پاک عطا فرما دیجئے، ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، اپنی محبت کی وہ کیفیات جو آپ اولیاء صدیقین کو عطا فرماتے ہیں ہم سب کو بھی عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم نالائق ہیں، اس کے مستحق نہیں ہے، لیکن اے اللہ ہمارا واسطہ آپ کے ساتھ ہے کہ آپ کریم ہیں، اے اللہ اے کریم اپنے کرم کے صدقے میں ہم نالائقوں کو لائق بنا دیجئے، اپنی محبت اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کو جذب فرما کر ایسا بنا دیجئے کہ ہر لمحہ آپ کو خوش رکھے، ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں، ہمیں اپنی محبت کا وہ نشہ عطا فرما، اپنی محبت کی وہ شراب عطا فرما جو آپ اپنے اولیاء اللہ کو عطا فرماتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو بھی اپنے قرب کی محبت، اپنے قرب اور محبت کی شراب عطا فرما کر اپنا عاشق اور دیوانہ بنا دیجئے، یا اللہ تعالی ہم سب کو اپنا عاشق اور دیوانہ بنا دیجئے، یا اللہ عقل و فرزانگی سے یا اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں ہم کہ ہم آپ کے عاشق اور دیوانے بن جائیں، اور ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ آپ کو خوش رکھیں، ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں، یا اللہ شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم سب کو اللہ والا بنا، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری دنیا بھی بنا، آخرت بھی بنا، اے اللہ تعالی ہمارے تمام حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ تعالی یہ جو مجلس ہوئی اس کو اپنے فضل سے پورا فرما قبول فرما دیجئے، یا اللہ تعالی آپ کے نام پر یہ مجلس ہے، یا اللہ تعالی ہم اگر اخلاص نہ بھی رکھتے ہوں، یا اللہ تعالی آپ اخلاص عطا فرما دیجئے، اس کو شرف قبولیت عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجئے، یا اللہ تعالی اور وہ ایسی دین کی خدمت جو آپ کی خاص عطا فرمودہ ہو، کہ جس کو فرمایا کہ نہ ہر سین ارا رازدانی دہن، نہ ہر دید ارا دید بانی دہن، نہ ہر گوہرے درت تا شد، نہ ہر مسل اہل میرا شد، برائے سن انجام کار ثواب، یکے از ہزارہ شمد انتخاب، یا اللہ اپنے فضل سے دین کے کام کے لیے آپ ہم کو منتخب فرما دیجئے، یا اللہ آپ ہم سے دین کا کام، اپنی محبت کے نشر کا کام سارے عالم میں لے لیجئے، اور شریعت و سنت کے مطابق اور بزرگوں کے طریقے کے مطابق درد دل کے ساتھ دین کی عظمت کے ساتھ، اور یا اللہ تعالی درد دل کے ساتھ سارے عالم میں اپنی محبت کے نشر کے لیے قبول فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دست بخشا جانب زندیل ما، آفرین بر دست و بر بازو ہے تو، صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔